بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 45، خونی بگولے، تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول دو سلسلوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 نیلی لکیر اور نمبر 2 خونی بگولے. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول خونی بگولے پارٹ 1،
جلد نمبر 15، جاسوسی دنیا، مصنف ابن صفی. ناول 45، خونی بگولے. حادثہ: لڑکان جنگل میں درخت کاٹنے والے مزدوروں نے اس انوکھے مزدور کو آج بھی حیرت سے دیکھا، جو سر جھکائے بڑی مستدی سے ایک درخت کے موٹے سے تنے پر کلہاڑا چلا رہا تھا. وہ روز ہی اسے حیرت سے دیکھتے تھے. پچھلے ایک ماہ سے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اس دوران میں وہ شاید ہی کسی سے مخاطب ہوا ہو. کام شروع کرتے ہی وہ اس طرح درختوں پر پل پڑتا تھا جیسے صرف کلہاڑا ہی چلانے کے لیے پیدا ہوا ہو. عام قاعدہ تھا کہ ایک درخت پر بیک وقت دو مزدور کام کرتے تھے، لیکن اس نے آج تک کسی مزدور کو اپنا ساتھی نہیں بنایا تھا. ایک درخت پر تنہا کام کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے درخت گرانے کا اوسط دوسروں سے ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا. دوپہر کو جب دوسرے کھانا کھا کر آرام کرتے، اس وقت بھی اس کا کام جاری رہتا. دوسرے مزدوروں نے آج تک اسے دوپہر کا کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا. وہ ایک قوی ہیکل دراز کا جوان تھا، جلد کی رنگت سرخ اور سفید، کشادہ پیشانی، داڑھی مونچھے صاف، ایسا صاف ہوتا تھا جیسے وہ روزانہ شیو کرنے کا عادی ہو. اس کے دودھ جیسے شفاف پیر اس پر دلالت کرتے تھے کہ شاید ہی کبھی اپنی ساری عمر میں ننگے پیر چلا ہو. بہرحال اس کا تعلق مزدور طبقے سے نہیں معلوم ہوتا تھا. سپروائزر اس سے بہت خوش تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کام بہت تیز کرتا تھا، بلکہ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ مزدور اپنی مزدوری کی آدھی اجرت بڑے سعادت مندانہ انداز میں اس کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا. پھر ایسی صورت میں سپروائزر کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتا، ورنہ اس کے لیے بھی مزدور کی شخصیت بڑی پر اصرار تھی. اس نے سینکڑوں بار رات کا کھانا کھا چکنے کے بعد بیڑی سلگا کر اس عجیب و غریب مزدور کے متعلق بہت سوچا تھا. وہ اکثر اپنے بیوی بچوں میں بھی اس کا تذکرہ کرتا، اور اس کی منجھلی لڑکی جو ساتویں جماعت کی طالبہ تھی بڑے جوش سے کہتی، دیکھ لینا بابا، میری بات یاد رکھنا، وہ یقیناً کسی ریاست کا کوئی پاگل شہزادہ ہے جو اپنے گھر والوں سے روٹ کر جہاں چلا آیا ہے. ایک دن اس کے نوکر چاکر اسے ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلیں گے اور اسے فوجیوں کے سے انداز میں سلیوٹ کریں گے. تب بابا، بوڑھا سپروائزر مسکرا کر خاموش ہو جاتا اور اس کی دھندلی آنکھیں ماضی میں جھانکنے لگتی. اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا جب وہ بھی اس قسم کی رومانی شہزادیوں کے خواب دیکھا کرتا تھا، اور پھر جب اس کی لڑکی ضد کرتی کہ وہ بھی اس مزدور کو دیکھے گی تو وہ اسے غیر آلود نظروں سے گھور کر بیڑی کے کش پر کش لینے لگتا. اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی لڑکی نے اسے کوئی گندی سی گالی دے دی ہو. آج سپروائزر نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس مزدور سے اس کے متعلق ضرور پوچھے گا. وہ ٹہلتا ہوا اس کی طرف جا نکلا. مزدور بڑے انماک سے درخت کے تنے پر کلہاڑا چلا رہا تھا. اس کے سنہری بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سپروائزر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا، اور مزدور کا کلہاڑا اٹھا رہ گیا. پھر وہ اسے زمین پر ٹیک کر سپروائزر کی طرف مڑا. اچانک سپروائزر کو ایسا محسوس ہوا جیسے مزدور کی وحشت زدہ آنکھوں سے ایک برقی رو نکل کر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی ہو. وہ بوکھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا، لیکن پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حیرت انگیز طور پر ہلکا ہو گیا ہو، اتنا ہلکا کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اس کے پیر زمین سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہوگا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مزدور نے نرم لہجے میں پوچھا. مم میں، سپروائزر ہکلایا. یہی کہ تم کون ہو؟ میں ایک مزدور ہوں. سپروائزر چند میں بغلے جھانکتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن تم مزدور نہیں معلوم ہوتے. تو پھر میں کیا کروں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مزدور مسکرا کر بولا. سپروائزر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے. اسے اس وقت اپنی لڑکی کی شہزادے والی بات یاد آ گئی تھی. تم کسی اچھے خاندان کے معلوم ہوتے ہو, سپروائزر نے بہت سوچ کر کہا. یہ بھی میرا اپنا قصور نہیں. تم عجیب آدمی ہو, سپروائزر نے کہا, لیکن اس دوران میں ایک بار بھی اس نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی. وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا, پھر ہٹ آیا. مزدور نے اپنا کام پھر شروع کر دیا. کچھ بھی ہو, سپروائزر نے اپنے دل میں کہا, میں آج اس کا تعاقب ضرور کروں گا. قریب ہی کے درخت کا ایک مزدور اپنا کام چھوڑ کر سپروائزر کے پیچھے لگ گیا. کیوں, کیا بات ہے؟ سپروائزر کچھ دور جانے کے لیے پلٹ پڑا. ارے کچھ نہیں صاحب, میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا باتیں کر رہے ہوں. کیوں, تم سے مطلب؟ بات یوں ہے سرکار, اپن کو کچھ کھٹالا جان پڑے ہیں. کیا کھٹالا؟ پتا نہیں, پر ہے کچھ گڑبڑ. جو اپنا کام کرو, سپروائزر جلا کر بولا. دوسری طرف سے وہ انوکھا مزدور ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں بڑا ہوا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ رکنا ہی نہ جانتے ہوں. ہر ضرب پر اس کے بازوؤں کی مچھلیاں ابھرتی اور سینے کے مسلز تنتے اور پھر ڈھیلے ہو جاتے. اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا, لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس کا احساس ہی نہ ہو. دن بھر جنگل میں کلہاڑوں کی آوازیں گونجتی رہیں, پھر شام کو اس جھونپڑی سے چھٹی کا گھنٹہ بجایا گیا جہاں سپروائزر دن بھر تاش کھیلا کرتا تھا. تھوڑی ہی دیر میں پرندوں کے شور کے علاوہ اور ساری آوازیں دب گئیں. مزدور جھونپڑی کے گرد اکٹھا ہو کر اپنی دن بھر کی کارگزاریوں کا اندراج کرانے لگے. مگر وہ انوکھا مزدور ان سب سے الگ تھلگ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا افق میں گھور رہا تھا. جب سب جا چکے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور جھونپڑی کے قریب آ کر اپنے کام کی تفصیل لکھانے کے بعد اسی راستے پر چل پڑا جس سے سارے مزدور گزرے تھے. جب وہ کافی دور نکل گیا تو سپروائزر نے بھی اپنے کاغذات سنبھالے اور اس کے پیچھے چلنے لگا. مزدور اپنی دھن میں مست چلا جا رہا تھا. اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھا. پھر ان کے درمیان شاید 50 گز کا فاصلہ رہ گیا. بوڑھے سپروائزر نے ربر سول کے جوتے پہن رکھے تھے, اس لیے اس کے قدموں کی آواز زیادہ دور تک نہیں پھیل رہی تھی. وہ اس سڑک پر آ گئے جو لڑکال جنگل کے وسط سے گزرتی تھی. سپروائزر کچھ دور تک سڑک پر چلتا رہا, پھر سڑک کے نیچے اتر کر درختوں کی آڑ لے کر چلنے لگا. تعاقب جاری رہا, حتیٰ کہ مزدور سڑک کے دوسرے سرے پر رک گیا. آگے میدان تھا, لیکن درمیان میں ایک چھوٹا سا خشک نالا پڑتا تھا جس کے گرد و پیش قد آدم جھاڑیاں تھیں. مزدور ادھر ادھر دیکھ کر جھاڑیوں میں گھس گیا. سپروائزر کا دل شدت سے دھڑکنے لگا. وہ جہاں تھا وہیں رک گیا. جھاڑیاں ہل رہی تھیں اور یہ اس بات کا مکمل ثبوت تھا کہ مزدور ابھی تک وہیں موجود ہے. تقریباً 10 منٹ بعد سپروائزر نے جھاڑیوں میں کسی موٹر سائیکل کا پہیہ دیکھا اور وہ پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر رہ گئیں. اب اسے مزدور کون کہہ سکتا تھا؟ اس کے جسم پر نہایت نفیس قسم کا سوٹ تھا اور وہ موٹر سائیکل کو دھکیلتا ہوا جھاڑیوں سے باہر نکل رہا تھا. پھر موٹر سائیکل میدان میں فراٹے بھرنے لگی اور سپروائزر اسے افق کے دھندلکوں میں گم ہوتے دیکھتا رہا. کرنل فریدی کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید پر آج کل شیطانیت کا بھوت سوار تھا. جب شرارت حد سے گزر جائے تو اسے شیطانیت ہی کہا جا سکتا ہے. اس نے آج سر شام ہی گرینڈیل احمد قاسم کو پکڑ لیا تھا اور پہلے تو اسے متعدد ہوٹلوں کے چکر کھلاتا رہا, پھر ایک بار میں لے جا کر خوب اچھی طرح پلا دی. قاسم شراب سے اسی طرح بھٹکتا تھا جیسے سانپ نیولے سے یا نیولا سانپ سے. چونکہ ایک بار اسی سلسلے میں اس کے باپ کے ہاتھوں اس کی مرمت عمل میں آ چکی تھی, اس لیے وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا. لیکن آج وہ پھنس ہی گیا. بار کا سائن بورڈ دیکھ کر وہ پہلے ہی ٹھٹکا تھا, مگر حمید نے کہا, پیئیں گے تھوڑا ہی بس, یوں ہی. بات یہ ہے کہ لڑکیاں یہی ٹکراتی ہیں. اس نے غلط نہیں کہا تھا. بار میں داخل ہوتے ہی حمید کی ایک پرانی شناسا اینگلو انڈین لڑکی مل گئی. وہ تنہا تھی اس لیے خود ہی ان دونوں کے پیچھے لگ گئی. وہ کچھ اسی قسم کی لڑکی تھی. دن بھر کسی آفس میں ٹائپسٹ کے فرائض انجام دیتی تھی اور شام کی تفریح کا بال کسی شناسا کی جیب پر ڈال دیتی تھی. وہ ایک خالی میز کے گرد جا بیٹھا. آج ملے ہو اتنے دنوں بعد, لڑکی حمید سے بولی. اس خوشی میں کیا پیو گی؟ وہ تو بعد کی بات ہے, لڑکی قاسم کو نیچے سے اوپر اور دائیں سے بائیں تک دیکھتی ہوئی بولی. آپ کی تعریف, آپ قاسم دیوزاد ہیں. لڑکی شاید دیوزاد کو قاسم کی کنیت سمجھی، اس لیے اس نے بڑی سنجیدگی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اور حمید نے کہا، آپ مس پیکاک ہیں. بڑی خوشی او شی ہوئی. قاسم مسافہ کرتے وقت ہکلایا، تم ہمیشہ دوسروں کا مذاق اڑانے پر تلے رہتے ہو. لڑکی تنگ کر بولی، نہیں جناب، میرا نام جلجلا مور ہے. میں نے مور کا ترجمہ کر دیا تھا، حمید نے کہا. ہماری زبان میں مور ایک پرندے کو کہتے ہیں اور وہی پرندہ انگریزی میں پیکاک کہلاتا ہے. تو پھر میں اڑ جاؤں؟ لڑکی جلا کر بولی، ان سے پوچھئے. حمید نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا، اس وقت میزبان یہ ہیں. قاسم کی سانس پھولنے لگی اور زبان خشک ہو کر تالو سے چپک گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حمید کے اس جملے پر اسے کیا کہنا چاہیے. وہ خواہ مخواہ کھانسنے لگا. لڑکی اٹھنے لگی لیکن حمید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا. یہ ناممکن ہے، اس نے کہا. قاسم کو بہت رنج ہوگا. جی ہاں جی ہاں، قاسم بوکھلا کر بولا اور پھر کھانسنے لگا، حالانکہ شاید اسے ہفتوں سے کھانسی نہیں آئی تھی. لڑکی بیٹھ گئی. حمید نے پھر کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آج کل اتنی تنگ مزاج کیوں ہو گئی ہو. میں نے بہت دیر سے پی نہیں، لڑکی بولی. او اچھا، خیر میں تو پی نہیں سکوں گا، حمید نے جمائی لیتے ہوئے کہا، کیونکہ آج کل میرا گلا خراب ہے. ڈاکٹر کی رائے ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے شراب بالکل چھوڑ دوں. ویسے قاسم تمہارا ساتھ دیں گے. مم مخ، قاسم حلق کے بل ہکلا کر رہ گیا. اچھا میں ابھی آئی، لڑکی نے کہا اور اٹھ کر دوسری میز پر چلی گئی جہاں سے اس کے کسی شناسا نے اسے اشارہ کیا تھا. یہ کیا کھٹالا کر رہے ہو حمید بھائی؟ قاسم تھوک نگل کر برائی ہوئی آواز میں بولا. کیسا کھٹالا؟ حمید اسے گھورنے لگا. میں تو ہرگز نہ پیوں گا. ابے چپ الو، وہ تجھے نرا ڈیوٹ سمجھے گی. وہ تو ٹھیک ہے مگر دیکھو بیٹا، اب مجھ سے کبھی نہ کہنا کہ کسی لڑکی سے تعارف کرا دو، حمید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. ارے سنو تو حمید بھائی. میں کچھ نہیں سنتا، حمید نے اپنے لہجے میں کرختگی قائم کرتے ہوئے کہا. تعارف اینگلو انڈین لڑکیوں سے چاہتے ہو اور حرکتیں دیہاتیوں جیسی کرتے ہو. قاسم نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا. حمید کی بکواس جاری رہی. یہ لڑکیاں پیکڑ قسم کے آدمیوں کو بہت پسند کرتی ہیں، اور ہاں دیکھو پیتے وقت برے برے سے منہ نہ بنانا ورنہ ارناڑی سمجھے گی، اور اس سے دو چار پیگ آگے ہی رہنا. خبردار یہ نہ ظاہر ہونے پائے کہ تم کیپٹن حمید کی سوسائٹی کے لائق نہیں ہو. مم مگر میں پھر کیسے گھر جاؤں گا؟ قاسم نے خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. ابھی گھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تم دونوں کو گرینڈ ہوٹل میں ایک کمرہ دلوا دوں گا. ارے باپ رے، قاسم نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پہلو بدلا. کیوں؟ قصص نہیں، قاسم کی زبان پھر لڑکھڑانے لگی. بس بس خاموش، وہ آ رہی ہے. قاسم جلدی سے سیدھا ہو کر پتھر کے بت کی طرح بیٹھ گیا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں گھر رہا تھا اور اس کی سانس اس طرح پھول رہی تھی جیسے وہ کسی پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے رک کر دم لینے لگا ہو. لڑکی آ کر بیٹھ گئی. حمید نے بہرے کو اشارے سے بلا کر کہا، وسکی دو جگہ اور صاحب کے گلاس میں تین بڑے پیگ ڈالنا. تین بڑے پیگ؟ لڑکی نے حیرت سے دہرایا. ہاں یہ ہمیشہ تین پیگ سے شروع کرتے ہیں، حمید لاپرواہی سے بولا اور قاسم مضطربانہ انداز میں پہلو بدلنے لگا. لڑکی نے ایک بار پھر اس کے ڈیل ڈول کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ضرور شروع کرتے ہوں گے. کل ہی میرے سامنے ایک نشست میں اسکاچ کی دو بوتلیں صاف کر گئے تھے، تم نے ان کی مکمل تعریف نہیں کی. لڑکی نے کہا، خان بہادر عاصم کا نام سنا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ جونیئر مسٹر عاصم ہے. لڑکی کی مسرت آمیز چیخ کمرے میں گونج اٹھی. اتنے میں ویٹر واپس آ گیا، گلاس میز پر رکھ دیے گئے. آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی، لڑکی نے قاسم سے کہا، مگر آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ نشہ اکھڑا ہوا ہے، حمید جلدی سے بولا، اور قاسم بدحواسی میں پورا گلاس ایک ہی سانس میں صاف کر گیا. پھر گلاس کو میز پر پٹک کر جلدی سے ہونٹوں پر رومال رکھ لیا تاکہ اس کا بگڑا ہوا منہ لڑکی کو نظر نہ آ سکے. لڑکی اسے اور زیادہ حیرت سے دیکھنے لگی. واقعی کمال ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور اپنا گلاس اٹھا کر چسکیاں لینے لگی. حمید نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا. ادھر خاموشی سے شراب کے دور چلتے رہے۔ نامے پیگ پر قاسم کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی۔ ادھر لڑکی بھی اپنا داکھڑ پن دکھانے کے لیے پیگ پر پیگ طلب کر رہی تھی۔ قاسم کے نامے پیگ پر اس کا پانچواں تھا اور اب وہ بھی بڑی شدت سے بہکنے لگی تھی۔ گر گر گرینڈ ہوٹل ہی۔ قاسم نے حمید کے چہرے کے سامنے انگلی نچائی۔ حمید نے بیرے کو بلا کر بل طلب کیا اور قاسم کی جیب سے پرس نکال کر قیمت ادا کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اپنی کار میں ڈالے ہوئے اندھا دھند ایک طرف اڑا جا رہا تھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ قاسم بھرائی ہوئی آواز میں کسی بھینسے کی طرح ڈکار رہا تھا، ابھی کم سن ہوں بغلم، جوان ہونے دے، ابے کم سن ہوں بغلم۔ مگر کار گرینڈ ہوٹل کی طرف جانے کی بجائے قاسم کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ قاسم بڑی موج میں تھا اور لڑکی سے اردو میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی اس کے دیو جیسے قد و قامت کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ اچھل کود بھی رہی تھی، لیکن قاسم بے حس و حرکت پڑا تھا۔ البتہ اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ حمید بھائی، اس نے حمید کو مخاطب کیا، کیا پروا ہے؟ روپے پانی کی طرح بہو، میرے نام 4 لاکھ بینک بیلنس ہے۔ حمید چپ رہا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے ایک سازش کی کڑیاں مرتب کر رہا تھا۔ ادھر ان دونوں کا نشہ ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادہ گہرا ہو گیا اور ان کی آوازیں آہستہ آہستہ دبتی گئیں، حتیٰ کہ وہ گہری نیند سو گئے۔ پھر گاڑی قاسم کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ دو نوکر کار کے قریب آئے۔ بیگم صاحب کو بلاؤ، حمید نے ان سے کہا۔ مگر بیگم صاحب، ایک نوکر بولا، جاؤ کہہ دینا حمید صاحب ہیں۔ نوکر چلے گئے۔ حمید وہیں کار کے قریب کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد قاسم کی بیوی آ گئی۔ کیوں حمید بھائی، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ بس جو ہی، مجھے دو پارسل ڈلیور کرنے ہیں، حمید نے کہا اور سوئچ دبا کر کار کے اندر روشنی کرتا ہوا بولا، ادھر دیکھیے۔ قاسم کی بیوی بوکھلا گئی، یہ ککک کیا؟ آپ کے شوہر ارجمن کے کرتوت، اگر اتفاق سے میں نہ پہنچ جاتا تو اس وقت یہ دونوں حوالات میں ہوتے۔ اچانک قاسم نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہانک لگائی، ابھی کم سن ہوں بغلم، ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر قاسم کی بیوی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، کوئی شرارت تو نہیں حمید بھائی؟ شرارت؟ واہ یہ اچھی رہی، نیکی بھی کیجیے اور گالیاں بھی کھائیے، اگر شرارت ہوتی تو میں بھی اسی حال میں ہوتا۔ میرا منہ سونگ لیجیے، میں شرارت پر 70,000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ تو پھر یہ آپ کو کہاں ملے؟ سڑک پر، ان کے گرد بھیڑ اکٹھا تھی اور یہ سور قاسم مسخرہ پن کر رہا تھا۔ میں نہ پہنچتا تو بند کر دیے جاتے بیٹا، لیکن آپ اس حرامزادی کو کیوں لائے؟ جہاں حرام زادہ وہیں حرامزادی، آخر اس بیچاری کو کہاں چھوڑتا؟ اسے بھی قاسم ہی نے پلائی ہوگی، مجھے یقین نہیں آتا۔ یقین آئے یا نہ آئے، حمید بگڑ کر بولا، میری گاڑی خالی کرائیے۔ قاسم کی بیوی نے دور کھڑے ہوئے نوکروں کی طرف دیکھ کر کہا، چلو۔ پانچ نوکروں نے قاسم کو کار سے نکالا اور اسے لادے ہوئے بدقت تمام عمارت کی طرف چلے۔ اور یہ اسے آپ جہاں دل چاہے لے جائیے، قاسم کی بیوی نے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں کہاں لے جاؤں؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا آپ نے مجھے کوئی لفنگا سمجھا ہے؟ واہ بھائی، تو میں کیا کروں گی؟ میں بتاؤں؟ اسے قاسم کے اوپر لٹا کر پیٹرول چھڑکیے اور آگ لگا دیجیے، سمجھے آپ؟ ہونا تو یہی چاہیے، قاسم کی بیوی نے کہا اور ہارن بھینج لیے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، راستے میں کمبختوں نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی، مگر قاسم گاتا اچھا ہے، کبھی آپ نے بھی سنا؟ گا رہا تھا، ابھی کم سن ہوں بالم، جوان ہونے دے۔ بس ختم کیجئے، قاسم کی بیوی برا سمو بنا کر بولی، اچھا شب بخیر۔ ارے واہ، کیا میں الو ہوں؟ حمید نے کہا اور مدہوش لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کار سے کھینچ لیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی منمناہٹ نکلی اور بس، دوسرے لمحے میں حمید اسے زمین پر ڈال چکا تھا۔ اب کہیے شب بخیر، وہ کار میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ سنیے تو صحیح، قاسم کو سنانے کے لیے بھی کچھ رکھیے، ٹاٹا۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے نکل گئی۔ حمید یہ حرکت کر تو گزرا تھا، مگر سوچ رہا تھا کہ قاسم اگلی ملاقات میں اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر پھر وہ کرتا بھی کیا، سبق تو دینا ہی تھا۔ قاسم اسے اکثر بور کرتا رہتا تھا کہ کسی لڑکی سے تعارف کرا دو، چنانچہ آج اس نے اس پر رحم کھا کر اچھی طرح تعارف کرا دیا تھا، اور رہ گئی وہ لڑکی تو اس کا دھندہ یہی تھا۔ گھر پہنچ کر حمید کپڑے اتار ہی رہا تھا کہ اس نے فریدی کے خوابگاہ کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی. وہ باہر نکل آیا کیونکہ اسے اپنی اس کارگزاری کی رپورٹ فریدی کو بھی دینی تھی. لیکن فریدی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ چونک پڑا. وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. اس کا لباس خون سے تر تھا, چہرے پر خراشیں تھی اور کپڑوں پر پھیلا ہوا خون شاید سر سے بہا تھا. قاسم کی درگت. فریدی کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی. حمید بوکھلا کر آگے بڑھا. فکر مت کرو, فریدی آہستہ سے بولا. لیکن ہوا کیا؟ واقعہ, حادثہ, جو چاہو سمجھ لو. اتنے میں نوکر بھی وہیں آ کر اکٹھا ہو گئے. فریدی ان کی طرف مڑ کر بولا, نصیر اوپر سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ. نصیر دوڑتا ہوا چلا گیا. فریدی نے بقیہ نوکروں سے کہا, تم جاؤ اپنا کام دیکھو. آخر یہ ہوا کیسے؟ حمید نے پوچھا. جو کچھ بھی ہوا اندھیرے میں ہوا, میں بے خبر تھا, لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی. پھر اور کس طرح کامیابی ہوتی؟ فریدی ہنسنے لگا. پھر اس نے کہا, وہ بلیاں نہیں تھی حمید صاحب, آدمی تھے, اور جب آدمی اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد کان سہلانا نہیں بلکہ مار ڈالنا ہوتا ہے. کون لوگ تھے؟ ارے تمہاری کھوپڑی گردن ہی پر ہے یا کہیں اور؟ فریدی جنجلا کر بولا, اگر یہی معلوم ہو جاتا تو کیا تم مجھے اس وقت یہاں دیکھتے؟ حمید خاموش ہو گیا. فرسٹ ایڈ کا سامان آ گیا تھا. اس نے سرکس زخم صاف کر کے ڈریسنگ کر دی. چہرے کی خراشیں فریدی کے کہنے پر یوں ہی رہنے دی. ذرا کافی کے لیے کہہ دو, اس نے آرام کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے حمید سے کہا. حمید نے نوکر کے لیے گھنٹی بجائی اور پھر فریدی کی طرف استفامیہ نظروں سے دیکھنے لگا. فریدی نے ایک سگار سلگا کر آنکھیں بند کر لی. اتنے میں نوکر آ گیا. حمید اسے کافی کے لیے کہہ کر خود بھی پائپ میں تمباکو بھرنے لگا. تھوڑی دیر بعد فریدی نے آنکھیں کھولی, چند دمے میز پر رکھے ہوئے ایش ٹرے پر نظر جمائے رہا, پھر بولا, مجھے خود بھی حیرت ہے کہ میں انجانے حملوں سے کس طرح بچ جاتا ہوں. آپ تھے کہاں؟ حمید نے پوچھا. لڑکال جنگل اور شہر کے درمیان. لڑکال جنگل کیوں؟ حمید چونک پڑا. بس یوں ہی, میں آج کل درخت کاٹنے کی مشق کر رہا ہوں. کیوں؟ اس حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. فضول سوالات کر کے بھیجا مت چاٹو. حمید پھر خاموش ہو گیا اور فریدی اٹھ کر ٹہلنے لگا. کچھ دیر کے بعد وہ حمید کی طرف مڑ کر بولا, ہم 28 تاریخ کو جنوبی امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں نا؟ اب میں سمجھ گیا, حمید سر ہلا کر بولا. مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ سنگھ ہی, یا وہ امریکن ماہر آثار قدیمہ؟ فریدی چند میں کچھ سوچتا رہا, پھر اس نے کہا, یہ بتانا مشکل ہے کیونکہ امریکن تو سنگھ ہی کی گرفتاری کے بعد ہی یہاں سے چلے گئے تھے. حمید کچھ نہ بولا. اس کا ذہن ماضی کے دندلکوں میں بھٹکنے لگا تھا. ایلوپوم پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال سے برف میں بیٹھی ہوئی شہزادی, کیپٹن لوتھر اور سنگھ ہی نے جس کی لاش دریافت کی تھی, اور وہ دونوں اس مردہ شہزادی کا ایک زیور اتار لائے تھے. زیور کے لیے ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہوا تھا. کئی جانیں تلف ہو گئی تھی. مرنے والوں کے چہروں پر ابری ہوئی لکیریں پائی جاتی تھیں, نیلے رنگ کی لکیریں. ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق موت انہی لکیروں کی وجہ سے واقع ہوئی تھی. اور پھر فریدی نے جب اصل مجرم کو پکڑا تو ایک بہت بڑے راز کا انکشاف ہوا, ورنہ بادی النظر میں اس زیور کی کوئی وقت نہ تھی. وہ چاندی کا ایک معمولی سا زیور تھا. وقت دراصل اس تصویری تحریر کی تھی جو اس زیور کے اوپری خول پر کندہ تھی. زیور کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے نزدیک وہ تحریر دراصل ان کا نسل کے بادشاہوں کے خزانے کا سراغ تھا. حقیقت خواہ کچھ بھی رہی ہو, مگر ان لوگوں کے جوش و خروش کی بنا پر شہر میں سنسنی ضرور پھیل گئی تھی. پھر فریدی نے مجرم کو پکڑ لیا, لیکن وہ ایک سب انسپکٹر کو جان سے مار کر صاف نکل گیا. زیور فریدی کے ہاتھ آ گیا تھا. اسے سرکاری خزانے میں رکھ دیا گیا کیونکہ وہ ایک غیر ملکی امانت تھی. قاعدے کی روح سے اسے جنوبی امریکہ کے ملک چلی کی حکومت کے سپرد کر دینا چاہیے تھا. چیز چونکہ نزاہی تھی, اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے کوئی ذمہ دار آدمی چلی تک پہنچا دے. لہذا یہ بار اس شخص کے کاندھوں پر ڈالا گیا جس نے اسے سنگھ ہی جیسے خطرناک آدمی سے حاصل کیا تھا. اور اب جبکہ فریدی کی روانگی ایک ہفتے بعد ہونے والی تھی, کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا. لیکن آخر اب حمید کا ذہن ماضی کے ڈھلوان میں پھسلتے پھسلتے یک بجک موجودہ گتھیوں سے آ ٹکرایا. وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ حملہ 6 ماہ بعد کیوں ہوا؟ کیا سنگھ ہی ابھی تک یہی مقیم تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ زیور کئی دنوں تک ان کے پاس رہا تھا. سنگھ ہی نے اس پر پائی جانے والی تحریر ضرور نقل کر لی ہوگی. لہٰذا اس کے بعد چاندی کی اس حقیر زیور کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ پھر ایسی صورت میں تو اسے خزانے کی تلاش میں روانہ ہو جانا چاہیے تھا، آخر وہ اس کے بعد بھی یہاں کیوں رکا رہا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ فریدی کی آواز پر چونک پڑا۔ سنگ ہی کے متعلق؟ حمید نے کہا۔ چھوڑو بھائی، فریدی ہاتھ ہلا کر بولا، میرے ایک نہیں ہزاروں دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت کسی اور کی ہو، لیکن یہ دلیل مجھے مطمئن نہیں کر سکتی۔ حمید آہستہ سے بولا، کیوں؟ ہمارا پروگرام بنتے ہی حملہ ہوا، آخر اس سے پہلے کیوں نہیں؟ ختم کرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کافی پینے سے قبل میں اس مسئلے پر گفتگو نہیں کروں گا۔ حمید جنجلا کر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ایسے حالات میں بھی اپنی اچھی یا بری عادتوں سے باز نہیں آتا۔ تھوڑی دیر بعد کافی بھی آ گیا اور ایک کپ پی چکنے کے بعد فریدی نے جو تذکرہ چھیڑا وہ موجودہ حالات سے متعلق نہیں تھا۔ اس پر حمید کو اور زیادہ تو آیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ فریدی نے دوسرا کپ بھی خالی کر دیا، پھر اٹھتا ہوا بولا، اب مجھے کوتوالی پہنچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا اس کی رپورٹ بھی درج کرائیے گا؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں بیٹے خاں، میں نے حملہ آوروں میں سے ایک کو ختم کر دیا ہے۔ کیا؟ حمید اچھل پڑا۔ ہاں، وہ کوئی چینی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ اسے سنگ ہی کی حرکت نہیں سمجھتے؟ فریدی پھر بیٹھ گیا، چند میں میز کی سطح کو انگلیوں سے کھٹکھٹاتا ہوا پھر بولا، اس میں ایک الجھن ہے، اگر میں اسے سنگ ہی کی حرکت سمجھ بھی لوں تو یہاں اس کی موجودگی کی وجہ دریافت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ جس زیور کے لیے اس نے جان کی بازی لگائی تھی وہ ابھی یہی موجود ہے۔ حمید بولا، وہ زیور سنگ ہی کے پاس بھی رہ چکا ہے اور وہ اس کی تصویری تحریر سے بخوبی واقف ہو گیا ہوگا۔ پھر وہ اس زیور کے لیے کیوں وقت برباد کرنے لگا؟ ہو سکتا ہے کہ اس تحریر کے علاوہ بھی زیور کی کوئی اہمیت ہو۔ اچھا، پھر بات کریں گے، فریدی دوبارہ اٹھتا ہوا بولا۔ حمید اسے جاتے دیکھتا رہا، اسے اس کے انداز میں ذرا برابر بھی بے اطمینانی نہیں نظر آئی۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور خود بھی زخمی ہو گیا تھا، مگر اس کی ظاہری حالت سے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ کیا وہ غیر معمولی طور پر عجیب آدمی نہیں تھا؟ حمید نے بارہا اسے دوسروں کی لاشوں پر غمگین بھی دیکھا تھا۔ ٹریفک کی زد میں آئے ہوئے کسی زخمی راہگیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ذہنی اذیت کی جھلک دکھائی دیتی تھی، لیکن وہی فریدی جب مجرموں کی گردنیں توڑتا تھا تو اس کی پیشانی پر کبیدگی کی ہلکی سی شکن بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی ایک خون خوار درندہ معلوم ہوتا تھا، اور حادثے کے فوراً بعد وہ اتنا پرسکون نظر آنے لگتا تھا جیسے کچھ دیر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہنے کے بعد اٹھا ہو۔ حمید فریدی کے متعلق بہت کچھ سوچتا رہا، پھر خیالات کی رو قاسم کی طرف بیٹھ گئی اور وہ بے ساختہ ہنس پڑا، لیکن ساتھ ہی اس کا انجام بھی پیش نظر تھا۔ گھر پر حجامت بننے کے بعد وہ سیدھا ادھر ہی کا رخ کرے گا، اور پھر اس کا سنبھالنا کار دارد۔ ایک بار پہلے بھی شراب ہی پینے کے سلسلے میں اس کی کافی مرمت ہو چکی تھی۔ دوسری صبح حسب معمول قاسم نے بیدار ہو کر لیٹے ہی لیٹے کتوں کی طرح ہاتھ پیر تان کر انگڑائی لی اور پھر آنکھیں بند کر کے دھاڑنے لگا، چالو چالو سالو کہاں مارا گائے، چائے لاؤ۔ اس کی بیوی شولہ جوالا بنی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی الگ پھاڑ کر دھاڑا، کیا ہے؟ ہوتا کیا؟ وہ حرامزادی استبل میں بند ہے، بیوی بڑے پرسکون لہجے میں بولی۔ کون حرامزادی؟ قاسم پلکیں چھپکاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاید نشہ اکھڑ جانے کی وجہ سے دماغ ٹھیک نہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ کتنی بوتلیں منگوا دوں؟ اچانک قاسم کو پچھلی رات کے واقعات یاد آ گئے اور اس نے ایک جھرجری سی لی اور منہ چلاتا ہوا سہمی ہوئی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کیا جانو؟ اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو کیا آپ اپنے پیروں سے چل کر یہاں آئے تھے؟ قاسم بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر ارے باپ رے کہہ کر اس طرح اچھلا جیسے کسی نے چھری مار دی ہو۔ اور وہ سور کی بچی؟ اس کی بیوی نے کچھ کہنا چاہا۔ کون سور کی بچی؟ ارے اللہ قاسم، ہی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں آج تمہیں سینما ضرور لے چلوں گا، چچا جان بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، اس کی بیوی نے کہا۔ ارے دیکھو تو، تمہیں کسی نے بہکایا ہے؟ اللہ قسم دیکھو تو۔ کچھ نہیں، پہلے اپنی عزت کا خیال نہیں تھا، اب باپ کی بھی پکڑی اچھالی جانے لگی ہے سڑکوں پر۔ کون کہتا ہے جھوٹ؟ بالکل جھوٹ، تم مذاق کر رہی ہو۔ میں نے چچا جان کو فون کیا تھا مگر وہ اس وقت موجود نہیں، اور وہ حرامزادی اس وقت تک استبل میں بند رہے گی جب تک چچا جان نہ آ جائیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کسے بند کر رکھا ہے؟ قاسم اٹھتا ہوا بولا، ٹھہریے، اگر آپ اس کمرے سے نکلے تو اچھا نہ ہوگا۔ ارے واہ، قاسم جلاڈ میں ہاتھ نچا کر بولا، ہٹو ادھر۔ وہ اپنی بیوی کو ایک طرف دھکیل کر باہر نکل آیا۔ اب اچھی طرح ہوش آ گیا تھا اور پچھلی رات کے سارے واقعات اس کے ذہن میں دھندلی تصویروں کی طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ لپکتا ہوا استبل کی طرف آیا۔ استبل خالی تھا، اس میں کبھی گھوڑے رکھے جاتے رہے ہوں گے مگر اب خالی تھا۔ اس نے استبل کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکتے دیکھا۔ اندر سے کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا اور پھر سریلی آواز میں مغلزات کا طوفان بھی امڑنے لگا۔ ارے باپ رے، قاسم بوکھلاہٹ میں ناچ کر رہ گیا۔ بیوی اس کے پیچھے دوڑتی چلی آئی تھی۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، نہیں کھل سکتا، ہرگز نہیں کھلے گا۔ کنجی لاؤ قاسم دھاڑا، ہرگز نہیں۔ چچا جان، چچا جان کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس حرام زادی کے لیے؟ بیوی حلق پھاڑ کر چیخی، بھاگ جاؤ، میں تالا توڑ دوں گا۔ اس کی بیوی دروازے کے سامنے جم گئی۔ قاسم نے اسے کمر سے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھا لیا۔ ارے ارے ارے، میری بے عزتی نوکروں کے سامنے، وہ مچھلی۔ مگر قاسم اسے اس طرح اٹھائے ہوئے کوٹھی کی طرف چل پڑا اور پھر اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ استبل کا تالا توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن ایک دوسرا طوفان قاسم کا منتظر تھا۔ لڑکی باہر نکلتے ہی قاسم پر جھپٹ پڑی۔ اس کے منہ سے گالیاں ابل رہی تھی اور ہاتھ قاسم کی مرمت میں مصروف تھے۔ بدقت تمام اس نے اسے قابو میں کیا اور پھر اس کی نظریں نوکروں پر پڑی جو دور کھڑے ہنس رہے تھے۔ بھاگو سالو، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکی کو چھوڑ کر نوکروں کی طرف دوڑا۔ نوکر سر پر پیر رکھ کر بھاگے، ساتھ ہی لڑکی بھی قاسم کے پیچھے دوڑی آئی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اچھلی اور اس کے سر کے بال پکڑ کر چھول گئی۔ قاسم لڑکھڑا کر گر پڑا اور وہ اس پر گری، لیکن اس کے دونوں ہاتھ بدستور چلتے رہے۔ ارے سنو تو صحیح، بھاگو یہاں سے ورنہ ہم دونوں کو گولی مار دی جائے گی۔ قاسم ہامتا ہوا بولا، تم سور کے بچے، میں تم پر مقدمہ چلاؤں گی۔ دو بار چلا دینا مگر اب بھاگو۔ قاسم اسے کھینچتا ہوا گراج تک لایا، کار نکالی۔ او بیٹھو، اس نے لڑکی سے کہا، جہاں کو پہنچا دوں۔ پولیس اسٹیشن، لڑکی گرج کر بولی، ذرا سنو تو، یہ سب اس سور کے بچے حمید کی حرکت ہے، ہمیں پلا کر جہاں ڈال گیا۔ تم نے مجھے بند کیوں کیا تھا؟ لڑکی پھر چیخی۔ او قاسم چمکار کر بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے نہیں، میری بیوی نے بند کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، دیکھوں گی، تمہاری بیوی کو دیکھوں گی۔ او بیٹھ جاؤ خدا کے لیے، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، حمید کہاں ملے گا؟ او وہیں چلتے ہیں، تم دیکھنا کہ اس کی کیسی گت بناتا ہوں۔ چلو، لیکن میں تم پر ضرور مقدمہ چلاؤں گی۔ وہ کار میں بیٹھ گئی اور قاسم شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے گھر سے چل پڑا۔ ازدے اور ڈاکو، اس دوران میں قاسم کو اس شدت سے عقل آ گئی تھی کہ وہ ہکلائے بغیر گھنٹوں بول سکتا تھا۔ ذہنی انتشار کے ان لمحات نے لاشعور کی کالی کوٹھڑیاں تک کھول کر رکھ دی تھی۔ لڑکی اب بھی سے برا بلا کہہ رہی تھی اور ہر چار گالیوں کے بعد مقدمہ کی دھمکی اتنی ہی ضروری تھی جیسے کسی مخمصے کے لیے ٹیپ کا بند۔ یک یک تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گئی، پھر اپنا پرس کھول کر دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگی۔ ارے ارے قاسم، پھر بوکھلا گیا، سور کے بچے میں لٹ گئی، میرے 2000 روپے۔ پولیس اسٹیشن، مجھے کسی پولیس اسٹیشن پر اتار دو۔ 2000 روپے؟ قاسم نے حیرت سے دہرایا، تم چور ہو، مجھے اتار دو گاڑی سے ورنہ میں یہی چیخنا شروع کر دوں گی۔ خدا کے لیے، قاسم گھکیا کر بولا، اچھا میں دے دوں گا 2000، ضرور میرے کسی نوکر نے یہ حرکت کی ہے۔ تم مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں چیک بھیجوا دوں گا۔ ابھی چیک نہیں، نقد روپیہ، ابھی اور اسی وقت۔ میں کہیں نہ جاؤں گی، گھر واپس چلو۔ گھر؟ قاسم کی بوکھلاہٹ بڑھ گئی۔ ہنٹر ہنٹر، نن نن نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اگر کل تک تمہیں روپیہ نہ ملے تو تم میرے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرا دینا۔ اگر تم نے دھوکا دیا تب مجھے خوالی، قاسم تھوک نکل کر بولا، گولی مار دینا۔ نہیں، تب میں تمہارے باپ سے فریاد کروں۔ ارے باپ رے، قاسم انگریزی میں بولتے بولتے اردو پر آ گیا۔ اچھا اب مجھے یہی اتار دو، لڑکی پرس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالتی ہوئی بولی، یہ رہا میرا پتہ، اگر شام تک روپیہ نہ پہنچا تو اچھا نہ ہوگا۔ پہنچ جائے گا، قاسم ملتے ججانہ انداز میں بولا۔ اس نے سڑک کے کنارے کار روک دی اور لڑکی اتر گئی۔ قاسم کار کھڑی کیے لڑکی کو جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ ایک گلی میں مڑ گئی تو اس نے دانت پیس کر ہوا میں مکہ لہراتے ہوئے کہا، حمید سالے، سور کمینے، بچے کے چمار، تیری موت آ گئی ہے۔ کار فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت قاسم اندھا دھند کار چلا رہا تھا اور کار فریدی کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے رفتار کم کر دی۔ پھاٹک بند تھا اور سلاخوں کے پیچھے تین خطرناک قسم کے کتے کھڑے تھے۔ جیسے ہی قاسم کار سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھا، کتوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سلاخیں توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ قاسم کو سامنے کوئی نوکر بھی نہیں دکھائی دیا۔ میں سب سمجھتا ہوں سالے، وہ عمارت کو مکہ دکھا کر بولا۔ فریدی رات بھر کا تھکا ہوا تھا۔ تقریباً ایک بجے تک تو وہ کوتوالی ہی میں رہا تھا، اور پھر کوتوالی ہی میں اس نے ایک ایسی خبر سنی کہ اس کی ساری رات دھوڑ دھوپ میں گزر گئی۔ اور جب وہ تقریباً 8:30 بجے گھر پہنچا تو اسے خلاف معمول کمپاؤنڈ کا پھاٹک بند نظر آیا۔ سامنے یہ کار کھڑی تھی اور کتے بے تحاشا بھونک رہے تھے، اور کتے بھی وہ جو رات کے علاوہ اور کسی وقت کھلے نہیں چھوڑے جاتے تھے۔ جب وہ اور قریب پہنچا تو اسے قاسم کار میں بیٹھا دکھائی دیا۔ قاسم نے فریدی کی کیڈی لاگ پر نظر پڑتے ہی اپنی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور پھاٹک کی طرف مکہ دکھاتا ہوا چیخا، دیکھتا ہوں اب کیسے نہیں کھلتا پھاٹک۔ فریدی نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا۔ قاسم لاکھ بے ڈھنگا سے ہی مگر لباس کے معاملے میں بڑا محتاط تھا، اور اس سے اس حرکت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سلیپنگ سوٹ پہن کر سڑکوں پر مارا مارا پھرے گا۔ کیا بات ہے؟ فریدی نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ قاسم فریدی سے بہت ڈرتا تھا، اور پھر اس نے اس کے سر پر پٹی بھی بندھی ہوئی دیکھی۔ حمید کے خلاف اس کا غصہ فوری طور پر ٹھنڈا ہو گیا۔ میری زندگی برباد ہو گئی جناب، قاسم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں، بات کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، قاسم نے پھاٹک کی طرف اشارہ کیا جس کے اس پار اب بھی خونخوار قسم کے کتے اچھل اچھل کر بھونک رہے تھے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، فریدی جنجلا کر بولا۔ تم بھی تو کچھ بکو، یہ سب میرے لیے کیا گیا ہے۔ کیوں بکو؟ میں حمید کو بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ جہنم میں جاؤ، فریدی اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ کتے اسے دیکھ کر دم ہلانے لگے۔ پھاٹک اندر سے مقفل نہیں تھا، صرف پٹ بھیڑ دیے گئے تھے۔ فریدی پھاٹک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر نوکر بھی سامنے آ گئے۔ کس نے کھولا ہے ان کتوں کو؟ اس نے غصیلی آواز میں نوکروں سے پوچھا۔ حمید صاحب نے، ایک نوکر نے جواب دیا۔ بند کرواؤ انہیں، فریدی کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے قاسم کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ قاسم کچھ دیر تک برے برے منہ بناتا رہا، پھر واپس جا کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کھانسی آ گئی، اور اس نے کچھ اس ضلائی میں انداز میں کوٹھی کی طرف منہ کر کے بلغم تھوکا، جیسے اسے توقع ہو کہ وہ حمید کے چہرے پر ہی پڑے گا۔ کبھی تو باہر نکلو گے بیٹا، وہ ناک سکوڑ کر بڑ بڑ آیا۔ میں بھی اب تمہارا قیمہ بنائے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اور حمید اندر اپنے کمرے میں آرام کرسی پر پڑا ہوا نہایت اطمینان سے پائپ پی رہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر فریدی کا پارا چڑھ گیا۔ میں تمہیں بہت جلد کوئی بہت ہی سخت قسم کی سزا دوں گا، فریدی نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ قاسم نے اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کیے۔ قاسم کیوں شور کر رہا ہے؟ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کتے بھونک رہے تھے، اور ابھی میں نے کتوں کی زبان سیکھی نہیں، ورنہ پورا پورا مطلب سمجھا دیتا۔ فریدی چند لمحے سے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر ایک نوکر کو آواز دے کر قاسم کو بلانے کے لیے کہا۔ ابھی وہ کہاں چلا؟ حمید اٹھ کر نوکر کی طرف دوڑا۔ اگر تو نے اس کمرے سے باہر قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر وہ فریدی کی طرف پلٹ کر بولا۔ بتاتا ہوں، مگر وعدہ کیجئے کہ آپ اس آدم خور کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ بکو جلدی، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سور مجھے آئے دن بور کرتا رہتا ہے کہ کسی تگڑی سی عورت سے تعارف کرا دو، لہٰذا میں نے کل اس کا تعارف ایک پیشہ ور قسم کی اینگلو انڈین سے کرا کر دونوں کو خوب شراب پلوائی، اور پھر اس کے بعد انہیں گھر پہنچا دیا۔ کس کے گھر؟ قاسم کے۔ فریدی بے اختیار مسکرا پڑا، اور حمید بولا، ظاہر ہے کہ خاصی مرمت ہوئی ہوگی، اس کے جسم پر شب خوابی کا لباس ہے، فریدی نے کہا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کی بیوی؟ جی ہاں، ان دونوں میں آج تک میاں بیوی کے تعلقات نہیں قائم ہو سکے، حمید جلدی سے بولا۔ اچھا تم یہی ٹھہرو، باقی وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، فریدی مسکرا کر بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے ایک نوکر کو بھیج کر قاسم کو بلوایا۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ بس کچھ نہیں، حمید کو بلوا دیجیے، قاسم غصیلی آواز میں بولا۔ پہلے مجھے پوری بات بتاؤ، اسی سے پوچھ لیجیے گا، مگر وہ تو کہتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ تو تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ فریدی نے کہا۔ کیا بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ بڑی مشکل سے قاسم نے ہکلا ہکلا کر اور شرما شرما کر پورا واقعہ دہرایا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، والد صاحب دو تین دنوں کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ جیسے ہی آئیں گے وہ کمبخت فوراً داغ دے گی۔ قاسم، مجھے افسوس ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، میں اکثر تمہارے لیے غمگین رہتا ہوں، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر اس کا نام بھی لوں تو گولی سے اڑا دیا جاؤں گا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہی والد صاحب کو گولی سے اڑا دوں۔ مگر دیکھو حمید، تمہارا ہمدرد ہے، میں کسی طرح نہیں مان سکتا۔ اللہ قسم، ابھی تو وہ سالی میں سے 2000 روپے بھی وصول کرے گی۔ تم سمجھے نہیں، اس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم اپنے والد سے دوسری شادی کے لیے کہہ سکو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں کسی نہ کسی طرح حالات سے باخبر ہونا چاہیے، ورنہ تم اس طرح گل گل کر ٹی بی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فریدی نے یہ جملہ کچھ ایسے مخلصانہ لہجے میں کہا کہ قاسم کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور وہ بھاڑ سا منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ غالباً یہ آنسو روکنے کی آخری تدبیر تھی۔ اب یوں سمجھو، فریدی نے لوہا گرم دیکھ کر دوسری ضرب لگائی، اگر تم دو تین بار ایسی حرکتیں کرو تو تمہارے والد کو ضرور تشویش ہوگی، پھر وہی وقت ہوگا کہ تم ان سے سب کچھ صاف صاف کہہ دو۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اس صورت میں تمہارے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حمید کی دی ہوئی گولیاں کڑوی ضرور ہیں، مگر اس سے تمہارا مرض ضرور رفع ہو جائے گا۔ اللہ قسم، جھوٹا ہے سالہ، اس نے مجھے گولی وولی نہیں دی۔ فریدی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم سمجھے نہیں، حمید تمہیں دھوکے میں ڈال کر ابھی دو چار بار اس قسم کی حرکتیں کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قاسم جلا کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہارے والد کو یقین آ جائے کہ تم آوارگی کی طرف مائل ہو۔ حمید نے کئی اسکیمیں بنا رکھی ہیں، شروع میں تمہاری تھوڑی بہت پٹائی ضرور ہوگی، مگر پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے، سمجھے یا نہیں؟ قاسم پھر بیٹھ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولا، میں سمجھ گیا۔ سمجھ گئے نا، میں جانتا ہوں کہ تم کافی سمجھدار ہو، مگر یہ بات تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دینا تھا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو تم ہرگز نہ تیار ہوتے۔ ٹھیک ہے، قاسم سر ہلانے لگا، اسی لیے اس نے تمہارے ساتھ بظاہر دشمنوں کا صبر تو کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اسکیم یہی تھی جو میں نے بتائی ہے۔ قاسم کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھا، اپنی ٹانگیں ہلاتا رہا، پھر بولا، لیکن میں اب گھر کیسے جاؤں؟ وہ کمبخت میری زندگی تلخ کر دے گی۔ تو تم اس سے بھی ڈرتے ہو؟ اس سے نہیں بلکہ اپنے غصے سے ڈرتا ہوں، کہیں کسی دن ٹانگیں چیر کر نہ پھینک دوں۔ کچھ بھی ہو فریدی صاحب، میں والد صاحب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ تو تمہیں تسلیم ہے نا، یہ حمید نے تم سے کوئی برائی نہیں کی؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سوچ کر جواب دوں گا۔ احمق نہ بنو، اگر تم والد کا سامنا کرنا نہیں چاہتے تو اپنا ضروری سامان جہاں لے کر آ جاؤ، اور اگر زیادہ دنوں تک سامنا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو میرے ہمراہ غیر ممالک کے دورے پر چلو۔ غیر ممالک کے دورے پر؟ قاسم نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں، 24 گھنٹوں کے اندر اندر تمہارے لیے پاسپورٹ اور ویزا حاصل کر لوں گا، میں بالکل تیار ہوں۔ قاسم خوش ہو کر بولا، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ دن تک اس سالی کی اور اس کے کسی ہمدرد کی شکل نہ دکھائی دے۔ تو پھر اب تمہیں حمید سے کوئی شکایت نہیں؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ اچھا، اب تم جا کر سامان لے آؤ۔ قاسم حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ حمید اس دوران میں ایک دروازے کے پیچھے کھڑا رہا تھا۔ قاسم کے جاتے ہی وہ فریدی کے سامنے آ کر بولا، مانتا ہوں اس بگڑے ہوئے ہاتھی کا مہاوت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر بیزاری اور اکتاٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے میرا بہت وقت برباد ہوتا ہے، اس نے کہا۔ غالباً رات بھر بھی میری وجہ سے آپ کا وقت برباد ہوتا رہا تھا۔ نہیں، وہ وقت کا صحیح مصرف تھا۔ فریدی آہستہ سے بولا، تمہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ پچھلی رات سرکاری خزانے پر ڈاکہ پڑا تھا؟ پڑا ہوگا، ہمیں ڈاکوؤں واکوں سے کیا غرض؟ حمید لاپرواہی سے بولا، ساری رقم محفوظ ہے۔ تو پھر ڈاکہ کیسا؟ مجرم ناکامیاب رہے۔ وہ 100% کامیاب رہے حمید صاحب، وہ خزانے سے صرف چاندی کا ایک حقیر سا زیور لے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ حمید اچھل پڑا، ان کا قوم کی شہزادی کا تو چلیے اچھا ہی ہوا، ہم مفت کی درد سری سے بچ گئے۔ حمید نے مسرت کا اظہار کیا۔ درد سری تو اب شروع ہوگی حمید صاحب، فریدی نے کہا۔ پہلے تو ہم شاید برٹش گیانا تک ہی جاتے، مگر اب نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑے۔ حمید نے برا سا منہ بنایا لیکن کچھ نہ بولا۔ فریدی کہتا رہا، چلی کی حکومت نے ہماری حکومت سے گفت و شنید کے بعد یہ طے کیا تھا کہ ہم اسے برٹش گیانا تک پہنچا دیں اور وہاں سے پھر ان کے آدمی لے جائیں گے۔ آخر ہماری حکومت نے اسے منظور ہی کیوں کیا تھا؟ حمید بولا، وہاں کی حکومت کا کوئی نمائندہ یہاں آ کر کیوں نہیں لے گیا؟ سنو، غلطی ہمارے ہی یہاں کے ایک شہری کی تھی۔ لوتھر اسے سنگ ہی کی مدد سے چرا کر لایا تھا، اس لیے ہماری حکومت کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ خود ہی اسے واپس کرا دے۔ حمید سر الا کر بولا، لیکن آخر وہاں کی حکومت اس چاندی کے زیور کے لیے اتنی بےتاب کیوں ہے؟ حماقت، حمید سوال نہ کیا کرو، فریدی جنجلا گیا۔ اگر خزانے کی بات محض افواہ ہو تب بھی اس کا شمار اثار قدیمہ میں ہوگا، اور چونکہ وہ جنوبی امریکہ ہی کے ایک شاہی خاندان کی یادگار ہے اس لیے وہاں کے کسی بھی ملک کو اس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ مگر آپ نے تو کہا تھا اس پر کی تحریر حاصل کر لینے کے بعد وہ زیور بیکار ہو جاتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ اس کے لیے کوئی جدوجہد کرے۔ تم بالکل گدے ہو، اہمیت کا سوال صرف سنگ ہی کے لیے تھا، میں اسے سنگ ہی کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اثار قدیمہ کی حیثیت سے اس کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ اس مردہ شہزادی کے سارے ہی زیورات اتار لاتا۔ صرف مشہور ہے کہ وہ ان کا قوم کے شاہی خزانے کا سراغ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اسے اثار قدیمہ والے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ خزانے کے چکر میں ہے تو اس تحریر کے حاصل ہو جانے کے بعد تو اس کے لیے ایک بےمانی چیز ہو گیا، پھر اس کے لیے ڈاکہ زنی کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ سمجھ گیا، حمید سر ہلا کر بولا، لیکن یہ ڈاکہ پڑا کس طرح؟ وہاں تو بہت سخت پہرا رہتا ہے لیکن پہرے والوں کو بدہواس کرنے کے لیے 5 عدد اسدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے گرد و پیش کئی عدد اسدے رینگتے ہوئے دیکھے۔ ظاہر ہے کسی عمارت میں بیک وقت کئی عدد اسدے دکھائی دیں تو وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال سنتری اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے اور پھر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اسدے کیسے تھے؟ بالکل بے ضرر، ایسے ہی جیسے اکثر تم نے سپیروں کی گردنوں میں لٹکتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جنہیں بچے بھی ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ کیا وہ اسدے بھی ساتھ ہی لے گئے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، آج صبح وہ مختلف مقامات سے پکڑے گئے ہیں، اور ہاں اس چینی کی لاش اس سے بہت کچھ رہنمائی ہوتی ہے۔ اور حمید صاحب، آج کی رات میرے لیے بہت بڑی خوشگوار ثابت ہوگی۔
اغوا، فریدی نے کیڈیلاگ ایک تاریخ گلی میں کھڑی کر دی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور بندرگاہ کی یہ قریبی بستی سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کیڈیلاگ سے نیچے اترا، اس کے ساتھ قاسم بھی تھا لیکن ایک عجیب حلیے میں۔ اس نے نیلے رنگ کی ایک ڈھیلی ڈالی پتلون پہن رکھی تھی، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور سر کے پچھلے حصے پر ایک چھوٹی سی گول ٹوپی منڈی ہوئی تھی۔ قمیص کی جگہ ایک ملجگی سی بنیان تھی۔ داڑھی تھی تو چھوٹی ہی، لیکن بال اتنے گنجان تھے کہ مونچھوں سے مل کر انہوں نے دہانا بالکل ڈھک لیا تھا، اور پھر دیو جیسا ڈیل ڈول۔ بہرحال قاسم حد درجہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ فریدی تھوڑی دیر تک آہستہ آہستہ کچھ کہتا رہا، پھر وہ ایک طرف چل پڑے۔ آگے دوسری گلی تھی جس کے سرے پر رک کر فریدی نے ہلکی سی سیٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے میں تاریک گلی سے اس کا جواب ملا۔ آواز دور کی معلوم ہو رہی تھی۔ بس اب آ جاؤ، فریدی قاسم کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ قاسم پہلی گلی کے موڑ پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ فریدی کی کیڈیلاگ فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر نکل گئی۔ قاسم چلتا رہا۔ اب وہ تاریک گلیوں سے نکل کر ایک کشادہ راستے پر چل رہا تھا جس کے دونوں طرف سالخوزہ پتھروں کی عمارتیں تھیں اور جہاں تاریکی بھی نہیں تھی۔ قاسم ایک عمارت کے سامنے رک گیا جس پر سیلرس کلب کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ بندرگاہ کے علاقے میں ایشیائی جہازرانوں کی واد تفریح تھی، لیکن اکثر یہاں مشرقی منشیات کے شوقین یورپی باشندے بھی دکھائی دیے جاتے تھے، خصوصاً ہالینڈ کے ملحہ جو چرس بھرے سگریٹوں پر جان دیتے ہیں۔ اس عمارت میں پہلے دراصل منشیات کے ایک لائسنس دار تاجر کا کاروبار تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی دیسی منشیات کی کھپت یورپین جہازرانوں میں ہونے لگی ہے تو اس نے باقاعدہ طور پر چانڈوخانہ چلانے کے لیے اجازت حاصل کر لی، اور اس کا یہ کاروبار سیلرس کلب کے تحت چلنے لگا۔ حکام سے بنائے رکھتا تھا، اس لیے عموماً غیر قانونی حرکتیں بھی اس سے سرزد ہو جاتی تھیں۔ قاسم بے دھڑک اندر گھستا چلا گیا۔ عمارت کا نقشہ اسے پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ بڑے کمرے میں داخل ہوا، کئی نظریں اس کی طرف بے ساختہ اٹھی۔ اس کے ڈیل ڈول کا جائزہ لیا گیا اور جھک گئی۔ قاسم اس لباس میں دراصل کسی جہاز کا خلاصی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک خالی میز پر بیٹھ گیا۔ گرد و پیش سے مختلف قسم کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلا کر چائے طلب کی، مگر یہاں کی بدبودار فضا میں اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ مختلف قسم کے منشیات کے دھوئیں کے مرغولے کمرے میں چکراتے پھر رہے تھے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح چائے زہر مار کے اور برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں مختلف ممالک کے جہازراں نظر آ رہے تھے، چینی، جاپانی، ملائی، انڈونیشین وغیرہ۔ دو ایک چہرے سفید نسل سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ اچانک قاسم کی نظر ایک سانولی سی لڑکی پر پڑی جو کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر حال میں آ رہی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ لڑکی کے جسم پر نارنجی رنگ کا اسکرٹ تھا اور اس کے ہونٹوں پر لپسٹک کی تہ چڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر پاؤڈر نہیں تھا، نہ جانے کیوں۔ ہو سکتا ہے خود اسے ہی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہ پاؤڈر کے بغیر ہی اچھی لگتی ہے، یا پھر اس میں تھوڑا بہت منطقی شعور بھی رہا ہو، کیونکہ چہرے کا پاؤڈر اسکرٹ کے نیچے کالی کلوٹی پنڈلیوں کا عیب نہیں چھپا سکتا۔ قاسم نے بڑی بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صدر دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ مسکرا کر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کی باتوں کا جواب بھی دیتی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، قاسم نے اچھل کر اسے پکڑ لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظر قاسم کے چہرے پر پڑی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ بیک وقت حال میں اندھیرا ہو گیا، شور مچ گیا، کرسیاں اور میزیں الٹنے لگی۔ قاسم لڑکی کو کاندھے پر ڈالے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبائے ہوئے گلی میں بھاگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کرب و جواہر میں اس کے مددگار موجود ہیں، ورنہ اس پر بدہواسی کا دورہ کبھی کا پڑ چکا ہوتا۔ لیکن اس صورت میں بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑا جا رہا ہو۔ اسے نہ اپنی جسامت کا احساس تھا اور نہ اس بوجھ کا احساس جو اس کے شانے پر پڑا ہوا بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس گلی میں پہنچا جس کے سرے پر کھڑے ہو کر فریدی نے کسی کو کچھ اشارہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، اس پر سامنے سے ٹارچ کی روشنی پڑی اور پھر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے میں اس نے حمید کی آواز سنی، چلے آؤ سیدھے، گھبرانا مت۔ لڑکی اس کے شانے پر بری طرح مچل رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے دونوں ہاتھوں سے قاسم کو نوچ گھسوٹ ڈالا تھا، لیکن شاید قاسم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ ادھر ادھر، حمید نے کہا، کار میں ڈال دو، منہ دبائے رہنا۔ قاسم اسے کار میں ٹھونس کر خود بھی اندر بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ منہ سے ہاتھ نہ ہٹنے پائے، حمید نے ایک بار پھر کہا۔ کار گلیوں سے گزرتی ہوئی سڑک پر نکل آئی تھی۔ اس کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے چڑھے ہوئے تھے، لہذا باہر سے دیکھ لیے جانے کا خدشہ نہیں تھا۔ حمید بار بار قاسم کو تاکید کرتا جا رہا تھا کہ لڑکی کے منہ سے ہاتھ نہ ہٹنے پائے۔ یہ دل گھبرا رہا ہے حمید بھائی، قاسم برائی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر میرے کہنے کے خلاف کیا تو گولی مار دوں گا، حمید نے غصیلی آواز میں کہا۔ قاسم کے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکلنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے حمید کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی یا لڑکی نے کوئی دوسرا حربہ استعمال کیا تھا۔ کیا ہوا، حمید نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، قاسم ہامتا ہوا ہکلایا۔ کار فراٹے بھرتی رہی۔ رات زیادہ گزر جانے کی وجہ سے سڑکوں پر بھیڑ بھی نہیں تھی۔ قاسم پر بدہواسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اسے اب صرف اس کا احساس رہ گیا تھا کہ اس کی سانس چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سارا وجود ذہن کے سناٹوں میں گم ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس پر غنودگی کسی کیفیت طاری ہونے لگی، لیکن اس کے ذہن نے اچانک پھر سنبھالا لیا۔ ساتھ ہی اسے ایک سریلی آواز بھی سنائی دی، میں شور نہیں مچاؤں گی۔ اوف اف، شکریہ شکریہ، ارے ہائیں۔ قاسم بوکھلاٹ میں حمید کا سر ٹٹولنے لگا۔ میں شور نہیں مچاؤں گی، میری جان نہ لو، لڑکی دوبارہ دبی دبی سی آواز میں بولی۔ ہائیں ابے، کیا چھوڑ دیا، حمید بنا کر بولا۔ ارے حمید بھائی، قاسم ہکلا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ لڑکی اس کی گرفت سے کس طرح نکل گئی۔ ابے او قاسم کے بچے، میں کیا کروں حمید بھائی، قاسم رو دینے والی آواز میں بولا۔ میں کہہ رہی ہوں میں شور نہیں مچاؤں گی۔ جی ہاں جی ہاں، قاسم جلدی سے بولا۔ اچھا، حمید نے قاسم سے کہا، اگر یہ شور مچائے تو گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔ قاسم کچھ نہ بولا، لڑکی بھی ایک کنارے دبکی بیٹھی رہی۔ اس نے قاسم کی خونخوار شکل کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس کے ذہن پر اب بھی اس کا خوف مسلط تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار فریدی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، کوٹھی تاریک پڑی تھی۔ حمید کار کو سیدھا پورٹیک میں لیتا چلا گیا اور اس نے برآمدہ تاریک ہونے پر ذرا برابر بھی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی اسکیم کا ہی کوئی جز رہا ہو۔ اس نے کار سے اتر کر سب سے پہلے قاسم کو کار سے نکالا، پھر لڑکی سے اترنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ نیچے اتر آئی۔ حمید نے ٹارچ بھی نہیں روشن کی، وہ اندھیرے ہی میں برآمدے سے گزر کر اندر پہنچے۔ اندر روشنی تھی۔ لڑکی نے قاسم کو غور سے دیکھا، جو ایک آرام کرسی پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی مصنوعی داڑھی کئی جگہ سے اکھڑ گئی تھی اور چہرے پر ناخنوں کی خراشیں تھیں جن سے خون نکل کر جم گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، حمید نے لڑکی سے کہا، لیکن وہ کھڑی رہی۔ قاسم اپنی مصنوعی داڑھی کے بال نوش نوش کر پھینک رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی کی عمر 20 سال سے زیادہ کی نہ رہی ہوگی۔ اس کی سانولی رنگت پر لپسٹک بری نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت نہ سہی مگر جاذب نظر ضرور تھی۔ پرنسٹن کے ایک موٹر گیراج کے سامنے ایک جیپ کار رکی اور اس پر سے ایک آدمی کود کر بھاگتا ہوا گیراج کے اندر چلا گیا۔ کافی رات گزر جانے کے باوجود بھی گیراج میں کام ہو رہا تھا۔ آنے والا بھاگتا ہوا ایک میز کے قریب پہنچا جہاں ایک قوی ہیکل اور باروب آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اپنے قریب آڑ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی، دو خوفناک اور سرخ آنکھیں۔ پھر اس نے اپنی چڑی ہوئی مونچھوں کو دہانے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہارا دے کر آنے والے کی طرف دیکھا۔ میں سیلرس کلب سے آیا ہوں، آنے والے نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر کہا۔ تو پھر لڑکی کو کوئی اٹھا لے گیا؟ ہاں، خوفناک چہرے والا کھڑا ہو گیا۔ کوئی اٹھا لے گیا؟ کسی نے بجلی کی مین لائن کاٹ دی تھی۔ اس نے آنے والے کو گریبان سے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا اور خود آگے بڑھ کر ایک موٹر سائیکل اٹھائی، اور پھر وہ موٹر سائیکل گیراج کے اندر ہی سے اسٹارٹ ہو گئی۔ آنے والا ایک کنارے کھڑا اپنا کالر درست کر رہا تھا۔ اس نے گیراج سے نکلتی ہوئی موٹر سائیکل کو بڑی کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ موٹر سائیکل اب سڑک پر جا رہی تھی طوفان کی طرح۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یا تو پاگل ہو گیا ہو یا اسے اپنی جان کا خوف نہ ہو۔ موٹر سائیکل زیادہ تر شہر کی سنسان سڑکوں ہی کی طرف مڑ رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد اس کا رخ لڑکال جنگل کی طرف ہو گیا۔ جب وہ سڑک سے کچی زمین پر اترنے لگی تو ایک جھاڑی سے ٹارچ کی روشنی کی ایک لمبی سی شعاع اس کے پیچھے پھیلتی چلی گئی۔ حمید قاسم کو عجیب انداز سے دیکھ رہا تھا۔ اس میں غصہ، مذاق اور ہمدردی سبھی کچھ تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ سیلرس کلب سے بلا جبر اٹھا کر لائے تھے اتنے اطمینان سے ایک آرام کرسی پر نیم دراز سی، جیسے ان کی خاص الخاص استدعا پر ٹی پارٹی میں شرکت کے لیے آئی ہو۔ وہ تینوں خاموش تھے اور قاسم بار بار اس طرح اپنی آنکھیں مل کر لڑکی کو دیکھنے لگتا تھا جیسے اسے اس کے وجود پر یقین ہی نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حمید نے لڑکی سے پوچھا۔ او، میرا نام نہیں معلوم۔ لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی ہاں جی ہاں، نہیں معلوم، قاسم ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ پھر وہ اس طرح منہ چلانے لگا جیسے منہ میں مصری کی ڈلی رکھ کر بھول گیا ہو۔ حیرت ہے کیا آپ لوگ میرا نام بھی نہیں جانتے، حالانکہ اس طرح اٹھا کر لائے تھے۔ اللہ قسم نہیں جانتے، جھوٹ تھوڑا ہی ہے، قاسم لچک کر بولا۔ حمید اسے گھورنے لگا۔ ہائیں، گھورتے کیوں ہو؟ قاسم نے کہا، پھر سر پر ہاتھ مار کر بولا، تو تم ہی بات کرو نا، میں کون ہوتا ہوں؟ حمید چند نمے سے گھورتا رہا تو لڑکی سے بولا، لیکن تم اس کے باوجود بھی بہت مطمئن نظر آ رہی ہو۔ پھر لڑکی مسکرائی اور ایک طویل انگڑائی لے کر بولی، میری زندگی ہی یہی ہے۔ زندگی؟ ہاں، لیکن میں شاعری نہیں کر رہی ہوں، حمید کچھ نہ بولا۔ قاسم بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں مل مل کر لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر اپنے بازو پر زور سے چٹکی لی اور سی کر کے رہ گیا۔ لڑکی کمرے کا ساز و سامان دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلیاں کرسی کے ہتھے پر اس طرح چل رہی تھیں جیسے اس کے ذہن میں وائلن کا تصور ہو۔ ایک سگریٹ دو گے؟ اچانک وہ حمید کی طرف مڑ کر بولی۔ ہاں ہاں، حمید نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ذرا میرے کمرے سے سگریٹ کا ڈبا اٹھا لاؤ۔ اچھا، قاسم اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ کیوں، خود جا کر لاؤ نا، میں تمہارے باپ کا نوکر تو نہیں۔ مجھے بتاؤ، میں خود لے آؤں، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی۔ بیٹھو بیٹھو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا اور قاسم کو گھورتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ لڑکی نے قاسم سے کہا، آپ نے بھیس خوب بدلا تھا۔ ارے ہی 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 ہی، میں کیا، انہی سالوں نے گت بنا لی تھی۔ یہ ہیں کون؟ لڑکی نے بڑے رازدارانہ انداز میں پوچھا. ارے تم نہیں جانتی؟ لیکن قبل اس کے وہ جملہ پورا کرتا حمید سگریٹ کا ڈبہ لے کر واپس آ گیا.
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.